الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت ہی احترام کے قابل بزرگ و عزیز دوستو، سب سے پہلے حسب سابق گزارش ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ آپ علم کا نور عطا فرمائیے، دین کی فہم عطا فرمائیے اور اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے، اس محفل کو اس کا ذریعہ بنائیے. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا، ایک مومن کی زندگی میں سورہ فاتحہ بہت اہم ہے. یہ ایسا سبق ہے کہ شریعت نے ہم پہ لازم کر دیا، ہر مسلمان پر، کہ روزانہ کم سے کم 40 بار اس کو دہرائے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرائض اور واجبات، سنن موکدہ، آپ اس کا شمار کریں تو 40 رکعتیں ہو جائیں. ایک ایسا سبق ہے کہ روزانہ 40 بار ہماری زبان سے دہرانے کے لیے ہم کو کہا گیا، اور وہ بھی انتہائی یکسوئی کے عالم میں، سب طرف سے ہٹ کٹ کر، گھروں سے نکلیں، مسجدوں کو آئیں، وضو کریں، صف بندی ہو، مسجدوں میں حکم ہے کہ مسجدیں پاک صاف ہوں، مسجد میں شور نہ کیا جائے، دنیا کی اگر ایک بات بھی اگر کسی نے کی تو 40 سال کی عبادت ضائع، ایسا یکسوئی کا ماحول مسجد میں بنایا جائے. ایسے یکسوئی کے ماحول میں رکعت باندھ کر، سب سے کٹ کر، پھر یہ سبق دہرایا جاتا ہے. تو کتنی گہرائی ہے اس میں، کتنی اہمیت ہے اس میں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دھیان سے نیت کرے ہر ایمان والا کہ میں دھیان سے سورہ فاتحہ پڑھوں گا اور سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا دستور بناؤں گا، اس کے ہر سبق کو میں کلیجے سے لگاؤں گا، آنکھوں میں ہمیشہ بساؤں گا. میرے رب جب اتنی اہمیت سے مجھے یاد دلا رہے ہیں، میں ضرور یہ سبق یاد کروں گا، اس پہ عمل کروں گا. تو پچھلے 2 جمعات میں عرض کیا گیا، پہلا سبق تو یہ دیا گیا کہ اے ایمان والے، ہر وقت متوجہ رہے، ایک چھپا ہوا شیطان دشمن تمہارے پیچھے ہے، اس لیے ہر وقت اپنے دل پر، اپنی نگاہ پر، اپنی سوچ پر پہرا ڈال کے رکھو کہ کہیں شیطان تو نہیں گھس گیا اس میں. اور جہاں خیال آئے کہ بھائی شیطان تو آ گیا، غصہ آ رہا ہے، مایوسی کے خیالات آ رہے ہیں، گمراہی کی باتیں آ رہی ہیں، گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ شیطان آ گیا، تعوذ پڑھو اور اللہ ہی تم کو اس سے بچا سکتے ہیں. تو ہر وقت ہم کو چوکنا رہنا سکھایا گیا، پہلا سبق. دوسرا سبق یہ سکھایا گیا کہ مومن جو بھی حرکت کرے گا، جو بھی قدم اٹھائے گا، جو بھی کام کرے گا، وہ اللہ کے نام سے کرے گا. اسے ہر وقت یاد رہے کہ اللہ کی عنایتوں سے میرا وجود ہے، اللہ کی توجہ سے میں جی رہا ہوں، اللہ کی طاقت سے میرے سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ جہاں کام ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی مدد ہی سے ہوگا، اور اللہ آپ کی مدد کے بغیر، آپ کے حکم کے بغیر یہ پورا نہیں ہوگا، اور یہ کام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. مومن کا کوئی کام دنیا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر کام بھی ہے وہ اللہ کا حکم ہے، کھانا بھی اللہ کا حکم ہے، کمانا بھی اللہ کا حکم ہے، ہنسنا بھی اللہ کا، تفریح کرنا بھی وقت پہ اللہ کا حکم ہے. تو اب میں ہر کام اللہ آپ کے لیے کر رہا ہوں. یہ دوسرا سبق دیا گیا تھا کہ اللہ کی مدد سے جینا سیکھو، اللہ کے نام سے حرکت کرنا سیکھو، پھر تمہاری ہر چیز عبادت بن جائے گی، اللہ کی زبردست طاقت تمہاری تائید میں کھڑی ہو جائے گی. تیسرا سبق یہ دیا گیا کہ اپنے اطراف ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو پڑھنے والے بن جاؤ، دیکھنے والے بن جاؤ کہ کس کس طرح سے اللہ مجھے پال رہے ہیں، کس کس طرح سے اللہ میری ضروریات کا انتظام کر رہے ہیں، کس کس طرح سے میری زندگی میں لطف آئے، سرور آئے، مزہ آئے، اللہ پل پل میں کیا کیا انتظام کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کی عادت ڈالو. ناشکرے مت بنو، لاپرواہ مت بنو، اپنی چھوٹی چھوٹی مصروفیات کو ایسے سر پہ سوار مت کر لو کہ اتنا بڑا نظام جو تمہاری مدد کے لیے، تمہارے زندگی کی سہولت کے لیے ہم چلا رہے ہیں، اس کو مت بھولو. ایک دسترخوان ہے نعمتوں کا تمہارے اطراف ہر وقت سجا ہوا ہے، اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرو اور ہر وقت اللہ کے شکریہ کی کیفیت میں رہو. الحمدللہ الحمدللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، کام کے بعد الحمدللہ. یہ سبق بھی بہت زبردست سبق ہے، پوری زندگی کو بدلنے والا. پھر اللہ نے اپنا تعارف کرایا، دیکھو اپنے رب کو کیسے پہچانو، کون ہے تمہارا رب؟ سب سے بڑا رشتہ اس کا تم سے ہے، اور کوئی رشتہ اتنا بڑا، اتنا 24 گھنٹے کا کوئی رشتہ نہیں. پہلا رشتہ یہ ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ نہ پیدا کرتا تو تم ہوتے ہی. پھر روز جس رشتے کو تم چھو سکتے ہو، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اپنے احساسات سے محسوس کر سکتے ہو، وہ تمہارا رشتہ میرے سے کیا ہے؟ کہ میں تم کو پال رہا ہوں، تمہاری ہر ضرورت کی چیز میں پیدا کر رہا ہوں، جو پال رہا ہے وہی میں ہوں. اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ بہت ہی محبت کا معاملہ کر رہا ہوں، الرحمن الرحیم. تو اپنے اطراف جتنی سہولتیں تم دیکھ رہے ہو، اس پوری سہولت کے پیچھے میں ہوں. میرا دوسرا تم سے رشتہ یہ ہے کہ میں پیار کرنے والا ہوں، تم سے پیار کر رہا ہوں، میرا رحمت کا رشتہ ہے تمہارے ساتھ. اور پھر تیسرا اپنا تعارف کرایا ہے کہ میری کائنات پہ تم غور کرو تو اپنے رب کو تم یہ پہچانو گے کہ تمہارا رب اصول پسند ہے، اصولوں پہ دنیا کو چلا رہا ہے، یہ اندھیر نگری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ظالموں کو مظلوموں کو برابر کر دے، وہ نیکوں کو بروں کو برابر کر دے. ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلہم المجرمین کالمسلمین، کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرموں کو اور فرماورداروں کو ایک کر دیں گے، ڈاکوؤں کو، لوٹنے والوں کو، لوٹنے والوں کو ایک کر دیں گے. دنیا میں تو ایسی لوٹ مار چل رہی ہے، اچھائی اور برائی زوروں پر ہے. تو یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب انصاف پسند ہے، ایک انصاف کا دن آنے والا ہے جس میں ہر اچھائی کرنے والے کے ایک ایک پل کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک ذرے کے برابر اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، ہر ہر برائی کرنے والے کی ایک ایک ذرے کے برابر برائی کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. اور اس دن کسی کی نہیں چلے گی، کوئی دھاندلی نہیں چلے گی اس دن. تو تمہارا میرے سے رشتہ یہ ہے کہ میں تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ میری نعمتوں کو میرے بندے کیسے استعمال کر رہے ہیں. تو اپنا تعارف اللہ نے ان صفات کی روشنی میں کرایا. اب اس کو دہرا رہا ہے آدمی نماز کے اندر. ابھی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تین آیتوں میں جو اللہ کا خیال ایمان والے کو بن رہا ہے، میرے اللہ ایسے ہے، میرے اللہ ایسے ہے، میرے اللہ ایسے ہے، تو تین آیتوں میں تو ایسا تذکرہ ہے جیسے اللہ تھرڈ پرسن، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ایاک نعبد، میں آپ ہی کی عبادت کروں گا، میں آپ ہی کی بندگی کروں گا. اب تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن میں آئے، اور جو اب تک غائب تھا اب حاضر ہو گیا گیا نگاہوں میں. اب ایسا اللہ کی رحمتوں کا دھیان بنا، اللہ کا ایسا تصور بنا کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے بندہ. تو اب کیا کہنا شروع کیا اس نے؟ چوتھی آیت میں آتے ہی تو کا لفظ بولنا شروع کیا، آپ کا لفظ بولنا شروع کیا، آپ ہی کی میں بندگی کروں گا، آپ ہی کی میں غلامی کروں گا، آپ کی ہی کے حکموں کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں گا، آپ ہی کے لیے میں جیوں گا. تو یہاں آپ بولنا شروع کر دیا اس نے. تو ہمارا نماز میں ایسا دھیان بننا چاہیے جیسے ہم اللہ سے کلام کر رہے ہوں. جیسے حضور نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، احسان کا درجہ یہ ہے، دین کا اونچا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو اللہ، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، کانک تراہ. دیکھیے ایا کا نابود میں وہ کیفیت آ گئی، اب اللہ کو کہہ رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے، آپ کہہ رہا ہے آپ ہی کی میں بندگی کروں گا اور آپ ہی سے میں مدد مانگوں گا. اب ایا کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہی کی عبادت. آپ ہی کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنی محبت اللہ سے ہو ویسی محبت کسی سے نہ ہو. جتنی خشیت اور عظمت اللہ کی ہو ویسی عظمت کسی کی نہ ہو, کسی کو اس میں آدمی برابر نہ کرے. دوسروں کی بڑائی کا اتنا احساس ہوا کہ ان کا خیال ہے اللہ کے حکم کا خیال نہیں ہے, تو وہ ایاک نعبد جو وعدہ کیا توڑ دیا اس نے. دوسرے کسی کی محبت میں, بیٹی کی محبت میں, فلاں کی محبت میں اللہ کا حکم توڑ دیا تو اس نے وعدہ توڑ دیا جو ابھی نماز میں کر کے آئے ایاک نعبد. تو عبادت میں توحید کیا ہے؟ بندگی میں شرکت نہ کرنا, کسی کو شریک نہ کرنا, یہ ہے کہ نہ تو محبت میں کسی کو شریک کرے اور نہ کسی کو خوف میں شریک کرے. دوسروں سے اتنا ڈرنا کہ اللہ کا ڈر بھول گیا, یہ توحید میں شرک ہو گیا. اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا, جیسا بھروسہ اللہ پہ, اب دوسروں پہ بھروسہ نہیں. دوسروں کے بھروسے بس اللہ کی مشیت کے تحت, دوسروں سے محبت اللہ کے حکم کے تحت. تو یہ محبت, خشیت اور بھروسہ یہ صرف اللہ پر ہو, یہ ہے ایاک نعبد کا مطلب. اور ایک چیز ہے اظہار ذلت, ایسا کوئی عمل کرنا جو انتہائی عاجزی کو ظاہر کرے, یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اس کی اجازت نہیں. ایسا کرے گا تو شرک ہو جائے گا. جیسے رکوع کی طرح جھک رہے ہیں کسی کے سامنے, سجدے میں چلے جا رہے ہیں, بہت ہی زیادہ ذلت کا اظہار کر رہے ہیں, یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے. تو ایسا کوئی کام مومن کو کرنے کی اجازت نہیں, ایمان کے خلاف ہے, شرک ہو جائے گا. تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کی عبادت, کیوں آپ ہی کی کرے گا؟ اس لیے کہ ابھی تو اس کو سب یاد آ گیا نا, میرے پیدا کرنے والے بھی آپ ہی ہیں, پالنے والے بھی آپ ہی ہیں, ساری خوشیاں دینے والے بھی آپ ہی ہیں. اور پھر ایک دن یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ ہی کے پاس آنا ہے, پھر ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے, تو انجام بھی آپ کے ہاتھ میں. سب اچھا برا سب آپ کے ہاتھ میں ہے, تو اب میں آپ کی ہی مانوں گا, اب میں زندگی آپ کے حکموں پہ چلاؤں گا. یا کنام, یہ عبادت کیا ہے؟ عام طور پہ جو استعمال ہے نماز, روزہ, زکات, ایسی خاص چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے. ویسے شریعت کی نگاہ میں ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس میں ثواب شروع ہو جاتا ہے, وہ عبادت بن جاتا ہے. لیکن اصطلاح میں شریعت میں تلاوت ہے, استغفار ہے, ذکر ہے, نماز, روزہ, زکات ہے, جو اس کو عبادت کہتے ہیں. لیکن یہاں جو عہد کر رہا ہے وہ پوری عبادت ہے اس میں. جن کو ہم عبادت کہتے ہیں وہ بھی ہے, باقی پوری زندگی کی ہر چیز بھی اس میں داخل ہے. یہاں جو عہد کر رہا ہے ایاک نعبد, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کے اندر 10 شاخیں بیان کی. آج کل ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں عبادت کہتے ہی بس نماز روزہ ہی آ رہا ہے. تو 10 چیزیں انہوں نے بیان کی. ایک ہے نماز, روزہ, زکات اور حج. یہ چیزیں تو ہم لوگوں کو یاد ہے کہ عبادت ہے. 5 نمبر پہ انہوں نے کہا ہر وقت اللہ کا ذکر, یہ عبادت میں شامل ہے, اس کا شریعت میں حکم ہے, ہر وقت اللہ کا دھیان. اس کے 6 نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے حلال پیسہ کمانا. 6 نمبر پہ حلال کمائی عبادت ہے. آج کتنے لوگ ہمارے کماتے وقت ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, دھوکہ بھی دے سکتے ہیں, 2 نمبر کا کام بھی کر سکتے ہیں. ارے مومن کا کمانا عبادت ہے. جتنا وقت تمہارا کمائی میں لگ رہا ہے عبادت ہے, جنت کا سفر ہے. اس میں کیوں گندگی ملا رہے ہو, اس میں کھوٹ کیوں ملا رہے ہو, یہ بھی عبادت ہے. اس کے بھی اصول ہے, اس سے بھی تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو, اس سے بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تمہارے. اور بعض احادیث میں تو یہ ہے کہ نیکیوں میں سب سے افضل حلال کمائی, ایسی حدیثیں بھی ہیں. موقع کے حساب سے رہتا ہے ہر آدمی. ایک آدمی پہلے سے ہی کما رہا ہے اس کے لیے نہیں رہتا ہے. ایک آدمی دین سمجھ کے کمائی پہ اہمیت نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ نہیں, کمانا پیسے میں سب سے افضل پیسہ کون سا ہے؟ دین آرن تبتہ اللہ عیال, ایک فرمایا, ایک روپیہ وہ ہے جو تم دین کے بڑے بڑے کاموں میں, حضور نے کئی کام تذکرہ کیے, تم اس میں خرچ کرو, اس میں خرچ کرو, یہ ایسا ایک روپیہ ہے, ایسا ایک روپیہ ہے, ایسا ایک روپیہ ہے. اور فرمایا سب سے قیمتی افضل روپیہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو. تو بچوں پہ خرچ کرنا عبادت ہے, بہت بڑی نیکی ہے. مگر کب ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے تو عبادت ہے.
اور اللہ کے حکموں کو توڑ کے خرچ کرو گے تو دوزخ ہے. تو ہم خرچہ کرتے وقت بھی بھول جاتے ہیں کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں. نتیجہ یہ کہ ہم منمانا خرچ کرتے ہیں, اس عبادت کو ہم دوزخ کا عمل بنا دیتے ہیں, جبکہ وہ جنت کا عمل ہے. بہت بڑی فضیلت ہے بچوں پہ پیسہ خرچ کرنے, لیکن اصولوں کے مطابق. تو عبادت کا انہوں نے چھٹا نمبر جو بیان کیا ہے وہ حلال روزی کمانا, اور اس کے بعد ہے حقوق ادا کرنا انسانوں کے. ہم سوسائٹی میں جو رہتے ہیں, ہمارے پاس ہمارے اطراف جو بھی رہتے ہیں سب کا حق ہے. ان حقوق کا ادا کرنا بھی اللہ کی بندگی ہے. ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے بندے آپ نہیں ہیں, آپ نفس کے بندے ہیں, آپ اللہ کے نافرمان ہیں. آپ نے نماز میں جو عہد کیا وہ بھلا دیا, ابھی اللہ کے سامنے عہد کر کے نکلے اور باہر جا کے کسی سے بحث کر دی, باہر جا کے کسی کو ناراض کر دیا, کسی کا دل توڑ دیا, کسی کا حق مار دیا, کسی کو ذلیل کر دیا, کسی کی تحقیر کر دی, تو آپ نے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا. نافرمان ہیں آپ. حقوق پھر امر و نہی, یہ مسلمان کے زندگی کا حصہ ہے. برائی کو دیکھے تو روکے, جہاں بھلائی کی ترغیب دے سکتا ہے دے. امر بالمعروف نہی عن المنکر حصہ ہے, اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہے. عبادت کا حصہ ہے, یعنی کہ برائی کو دیکھ رہے خاموش بیٹھ رہے ہیں, اچھائی کو دیکھ رہے ہیں اور ترغیب نہیں دے رہے ہیں. اور اتباع سنت دسویں چیز میں دیکھیں, حضور کی سنتوں کا اتباع. یہ دس چیزوں کا نام ملا کر ہے ایاک نعبد, اللہ کی عبادت کرنا. اور لغت میں کس کو کہتے ہیں, لغت میں اور شریعت کے اصطلاح میں غایت الخضوع مع غایت المحبہ. عبادت کیا ہے, نعبد, اللہ کی آخری حد تک محبت میں آدمی ڈوب کر آخری حد تک اللہ کے سامنے بچھ جائے, اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے. یہ ہے عبادت کا ڈیفینیشن, اس کا لغت میں جو اصطلاح کا جو مطلب ہے, آخری حد تک بچھ جانا, اپنے آپ کو حقیر بنا دینا, مطیع فرما بردار بنا دینا, محبت میں ڈوب کر. محبت کی وجہ سے, روکھے پن سے نہیں. اس لیے عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی محبت بھی ہو, خشیت بھی ہو. اور محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے کمالات کو سوچنے سے, عظمت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچنے سے. یہ غذا ہے ہماری روحانی غذا, اللہ کی بڑائی کو سوچتے رہنا, کائنات میں غور کرتے رہنا, اللہ کی بڑائی کو سوچتے رہنا. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, ہمیشہ دنیا کی چیزوں کی بڑائی گونجتی رہتی ہے. دنیا کی سہولتیں, دنیا کا پیسہ, دنیا کا اقتدار جس کی نظر میں ہے, جس کے پاس ہے, وہی ہمارے دماغ میں گھومتا رہتا ہے. یہ چیز سچا مومن بننے نہیں دیتی ہم. اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت, اس کو سوچنے سے عبادت کی کیفیت پیدا ہوتی. تو ہم وعدہ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے. مدد ہم کسی سے نہیں مانگیں گے, بس آپ ہی سے مانگیں گے. یہ شکتی وہ شکتی, اس نے کیا اس نے کیا, اس سے ڈرنا اس سے ڈرنا, ہزار چوکھٹوں پہ جا کے سر جھکانا, یہ ایمان کے خلاف ہے, توحید کے خلاف ہے. ایک ایمان والے کو اجازت ہی نہیں. ایک سجدہ ایسا جم کے کرو اللہ کے سامنے کہ پھر کہیں سجدے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ہزار سجدوں سے نجات مل گئی تو آپ کا یہ سجدہ بنا, اور ہر جگہ چوکھٹ ہر چوکھٹ پہ سر جھکا رہے ہو, ہر ایک سے ڈر رہے ہو, ہر ایک سے مانگ رہے ہو, تو یہ سجدہ تمہارا صحیح نہیں ہوا. کسی سے مدد ہم نہیں لیں گے, کہہ رہے ہیں ایاک نستعین. شریعت کا مزاج کیا ہے, ایک صحابی نے حضور سے کہا اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے, تو حضور نے فرمایا دیکھو یاد رکھو زندگی میں کبھی کسی چیز کبھی کسی سے کچھ نہ مانگو. تو انہوں نے اتنا اہتمام کیا زندگی بھر کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھ گئے اتفاق سے کوڑا وغیرہ گر گیا, کوئی بازو کھڑا ہوا تو وہ نہیں بولتے تھے کہ اٹھا کے دیجیے, وہ خود اتر کے لیتے تھے. تو ہمارا اصل ایمانی مزاج تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں, لوگوں سے امید نہیں رکھنا کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے گا, وہ مجھے دے گا, وہ میری مدد کرے گا. یہ ایمانی مزاج کے خلاف ہے. جائز تو ہے بہت ساری چیزیں, مگر مزاج کے خلاف. اور اسباب سے فائدہ اٹھانا اس کا حکم ہے. جن چیزوں میں اللہ نے خود تاثیر رکھ دی, آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے علاج کے واسطے, شرک نہیں ہے. وکیل کے پاس جا رہے مقدمے میں, شرک نہیں ہے. یا ہے کہ آپ دوا کا استعمال کر رہے ہیں, سمجھ رہے کہ یہ بخار کی دوا ہے, تو کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے, پھر یہ گولی پہ یقین کیسے؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عادتاً دنیا کی جن چیزوں میں تاثیر رکھ دی وہ اللہ ہی نے رکھی, اور وہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہی وہ تاثیر دکھاتی ہیں, تو ان کا استعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے, یہ وہ جھوٹی مدد لینا نہیں ہے. وکیل سے, وکیل اس نے وہی لائن کی پڑھائی پڑی ہوئی ہے. تو جو اللہ نے مختلف چیزوں میں تاثیر رکھی اس سے استفادہ کرنا شرک نہیں, لیکن کسی کے بارے میں سمجھنا کہ یہ غیبی طور پہ میری مدد کر سکتا ہے. فلاں بزرگ ہے, میں آواز دوں گا تو وہ غیبی طور پہ سنیں گے, غیبی طور پہ میری مدد کریں گے, یہ شرک ہو جائے گا. کوئی غیبی تاثیر ماننا, اور پھر اس غیبی طاقت کو منانے کے لیے عبادت کی قسم کی چیزیں کرنا, جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, فلاں چیز کا فلاں چیز کا, ان کو منانے کے واسطے قربانیاں دے رہے ہیں, ناریل پھوڑ رہے ہیں, نیمبو کاٹ رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, یہ غیبی طاقتوں کو متوجہ کرنے کی لائن ہے. غیبی طاقتوں کا یقین ہے اس کے اندر, یہ شرک ہے, استعانت ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم کسی سے مدد نہیں لیں گے, اللہ آپ ہی سے لیں گے. اور آگے چل کے جو سورہ فاتحہ کا مقصود ہے وہ آیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ اوپر سے اتنی جو تعریف چل رہی ہے, اتنی جو گفتگو اصل اس کے لیے چل رہی ہے. یہ حضور نے فرمایا سورت دعا ہے, دعا مانگنے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا. تو سلیقہ کیا سکھایا اللہ نے, کہ یوں منہ کھول کے ایک دم مانگنا مت شروع کر دو, اللہ یہ دیجئے وہ دیجئے, بلکہ پہلے اللہ کی تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, پہلے کیا کیا دیا ہے اس کا اقرار کرو, تعریف کرو, بلندی بیان کرو, عظمت بیان کرو. اس کے بعد مانگنے سے پہلے کیا کرو, اپنی غلامی کا اظہار کرو, میں اب آپ کی ہی مانوں گا, آپ کے حکموں پہ چلوں گا, جہاں تک ہو سکے دین کی پابندی کروں گا, اللہ فلاں فلاں گناہ ہو رہے ہیں آئندہ نہیں کروں گا. پہلے ذرا غلامی کا رشتہ تازہ کر لو, اس کے بعد پھر مانگو, پہلے اپنائیت تو پیدا کرو پھر مانگو. تو اصل چیز یہ آئے تھے, اہدنا الصراط المستقیم, اوپر سے جو ہے وہ تمہید ہے اس آیت کے لیے سورہ فاتحہ. اور دنیا کا سب سے بڑا علم یہی ہے سورہ فاتحہ میں جو آخری یہ آیت میں ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ سکھائیے, سیدھا راستہ چلائیے, سیدھا راستہ, وہ راستہ جو اس زندگی کو بھی درست کر دے, اس زندگی کو بھی کامیاب کر دے, اور آخرت میں آدمی کامیاب ہو جائے, یہی کامیابی سب سے بڑی ہے. سیدھا راستہ معلوم ہونا یہ سب سے بڑا علم ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, سیدھا راستہ, اور اسی کو مانگنے کے لیے سورہ فاتحہ ہے. اور انسان سب سے زیادہ محتاج سیدھے راستے کا ہے, اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت سیدھا راستے کا ملنا ہے. اس لیے کہ کھانا تو جانور کی بھی ضرورت ہے, وہ صرف ہماری اکیلے کی ضرورت نہیں, کھانا پانی یہ سب جس میں جانور بھی شریک ہے, لیکن ہدایت کی جانور کو ضرورت نہیں ہے. بیل کو ہدایت کی ضرورت نہیں, وہ جو بھی کرے صحیح ہے, اس کے لیے کوئی اچھا کچھ برا نہیں. کتا بلی کے لیے ہدایت نہیں ہے, اچھائی اور برائی کی لائن اصل ہماری لائن ہے, اسی سے ہماری زندگی کی کامیابی ناکامی ہے. اس لیے ہدایت کی دعا ہماری سب سے بڑی دعا ہے, ہدایت مل گئی تو کامیاب ہو گئے. تو اب مانگ رہا ہے اصل, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے چلائیے. امام راغب کہتے ہیں کہ اہدنا ہدایت کے معنی کیا ہے, مہربانی سے کسی کو راستہ دکھانا, اس کے لغوی جو معنی ہے مہربانی کے ساتھ کسی کو راستہ دکھانا. اب آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ہدایت کے عنوان سے الگ 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 ٹائپ کی آیتیں آتی ہیں, بعض لوگوں کو اس میں کوشچن پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, یہ کیا مطلب بھائی. جیسے پہلے ہی ابتدا میں آتی ہے ہدل للمتقین, الف لام میم ذالک الکتاب تاریب فی ہدل للمتقین, قرآن شروع را کہہ رہے ہیں کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو کتنے لوگ پوچھتے ہیں میرے سے, کئی لوگوں نے پوچھا کہ پہلے سے جو متقی ہے اس کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے. اللہ شروع میں ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت کس کو دیتا ہے, متقیوں کو دیتا ہے, تو پہلے سے متقی ہے تو ہدایت کی کیا ضرورت ہے. کہیں نبیوں کو اللہ کہتے ہیں کہ تم ہادی ہو, ہر نگولی کل قوم ہاتھ ہدایت دینے والا ہے. کہیں اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں کہ ان کا لا تہدی من احببتا، جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہدایت کا مفہوم اگر سمجھ میں نہ آئے تو آدمی کو سب آیتیں سمجھنے میں گڑبڑ ہو جائے. تو ہدایت کے تین مطلب ہیں. ایک ہدایت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کر دی ہیں، جیسے کمپیوٹر کے اندر پروگرامنگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حساب سے چلتا رہتا ہے، پروگرام بنا کے جو دیتے ہیں چلتا ہے، ایسے ہی ہر مخلوق میں اللہ نے ایک پروگرام فٹ کر دیا. نیم کے کی گٹلی کے اندر، نیم کے بیج کے اندر پوری پروگرامنگ ہے، ایک ہے کہ اس سے نیم کا درخت کیسے بنے گا، اس کے پتے کیسے ہوں گے، اس کا پھل کیسا ہوگا، کتنے دن میں بڑا ہونا ہے، کیا سائز ہونا ہے، یہ پوری فیڈنگ پہلے سے ہی ہے. یہ اس کے اندر ہدایت موجود ہے. ہمارے ایک ایک سیل میں ہدایت موجود ہے. کان کا سیل بھی بظاہر گوشت کا ہے، پیٹ کا سیل بھی، آنکھ کا بھی سیل بھی، ناک کا سیل بھی، لیکن ایک سیل سننے کا کام کر رہا ہے، ایک سیل سونگھنے کا کام کر رہا ہے، ایک سیل دیکھنے کا کام کر رہا ہے. اس لیے کہ سب سیلوں کو الگ الگ ڈیوٹی ان کو سکھا دی گئی، تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے. بطخ کے بچے کو پیدا اٹھاتے ہی، ہوتے ہی اٹھا کے پانی میں ڈال دو، وہ تیرنا شروع کرے گا. کیوں؟ تیرنا اس کے اندر فیڈ ہے. انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. کس نے سکھایا؟ فیڈ ہے اس کے اندر. تو ایک ہدایت وہ ہے جو ہر مخلوق میں اللہ نے رکھی ہے کہ تم کو کرنا کیا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیا صفات ہوں گی، کیا خصوصیات ہوں گی، یہ سب. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا، الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ھدی، اس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کی، پیدا کیا اور اس میں رہنمائی رکھی. تو یہ ہدایت تو پارسواری مخلوقات کے لیے. ایک پتھر کو بھی ہدایت ہے کہ اس کو کتنا پھیلنا ہے، کیا خصوصیات اس میں ہونا ہے. اب یہ جن کو عقل نہیں ہے وہ مخلوقات ہیں. اب انسان اور جنات، یہ اللہ کی ایسی مخلوقات ہیں جن میں عقل ہے، اچھائی برائی کی پہچان ہے. تو یہ انسان اور جنات کے لیے پھر اللہ کی جو رہنمائی ہے وہ اس سے آگے کی رہنمائی ہے. اب انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا حرام ہے. تو یہ اس سے آگے کی ہدایت ہے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجی ہے. نبی آگے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا مفید ہے، کیا مضر ہے. لیکن نبی کسی کو پکڑ کے نیکی پہ لگا نہیں سکتے، برائی سے روک نہیں سکتے، برائی سے بچا نہیں سکتے، رہنمائی کر سکتے. یہی معنی میں اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی صرف رہنمائی آپ کر سکتے ہیں، اس کی زندگی بدل نہیں سکتے. ہادی جو ہے وہ اس معنی میں ہے، سب کے صرف راستہ بتا سکتے ہیں. ہدایت کا تیسرا درجہ جو کامل ہے، کمپلیٹ ہدایت ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے کسی کو نیکی پہ چلنے کی توفیق دے دینا. یہ ہدایت کا دام ہے، توفیق. میاں نیک توفیق ملنا بولتے ہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. یہ توفیق اللہ تعالیٰ آدمی کے لیے اسباب حالات ایسے بنا دیتے ہیں اس کی زندگی کے کہ اس کو نیکی پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، ماحول ایسا مل جاتا ہے، جذبات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، ٹھوکریں ایسی لگ جاتی ہیں کہ وہ بدل جاتا ہے. تو یہ پکڑ کے بھی چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، نیک بنا دیتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے. متقی ہے، اس کو بھی توفیق کی ضرورت ہے، وقت کے نبی ہیں، اس کو بھی ضرورت ہے. زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے سامنے ایک برا فیصلہ، ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہے، ایک غلط قدم، ایک اچھا قدم ہوتا ہے. اچھا قدم اٹھوا دینا، اچھے راستے پہ بندے کو آگے بڑھوا دینا، یہ اللہ کا کام ہے. اس میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے. اس لیے نبی بھی زندگی بھر نماز پڑھ رہے تو بول رہے ہیں اللہ ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے. وہ ہدایت ہے، توفیق والی ہدایت. اب اس کے بے شمار درجے ہیں، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے ہدایت کی. تو ہر نماز میں ہم آ کے اللہ سے یہ ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ نیکی پہ چلا دیجیے، نیکی کو میری زندگی میں اتار دیجیے، میرے گھر کے حالات، میری زندگی کے حالات ایسے بنائیے کہ میں جنتی بنتا چلا جاؤں، جنتی اعمال کرتا چلا جاؤں. تو یہ ہوا ہدایت کا معنی. اب صراط المستقیم، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کیا ہے صاحب؟ یہ بہت اہم چیز ہے. سیدھا راستہ، سیدھا راستہ ملنا کامیابی ہے زندگی کی. دنیا کے اندر کتنے کافر ہیں، کتنی قومیں ہیں، اس میں ایک سے بڑھ کے ایک اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے لیے مجاہدے کرنے والے ہیں. ہندو بھائیوں میں کتنے مجاہدے کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو پانے کے لیے، کتنی قربانیاں دینے، ان کی تپسیاں سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. عیسائیوں کے اندر کتنی قربانیاں دی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک راہب کو حضرت عمر نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی عبادت کو دیکھا. تو اللہ کو پانے کے لیے عبادت کرنے والے، قربانیاں دینے والے، مشکلات اٹھانے والے کم نہیں ہیں دنیا میں، ہماری امت سے باہر بھی. لیکن وہ ساری قربانیوں کے باوجود ان کی راہ کھوٹی ہے، ان کا منزل جہنم ہے، دنیا میں بھی تکلیف اٹھا رہے آخر. تو صرف محنت کافی نہیں ہے، صرف مجاہدہ کافی نہیں ہے، صرف قربانی کافی نہیں ہے، صرف اللہ کی طلب کافی نہیں ہے. راستہ ملے، وہ کون سا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے. یہ بیلنسنگ لائف کون سی ہے جو نبیوں نے سکھائی ہے. یہ راستہ جس کو ملا وہ کامیاب ہوا، راستہ نہیں ملا محنت سے کچھ حاصل نہیں. اس لیے بندہ کہہ رہا ہے اللہ سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے تو بیکار. ہدایت صحیح راستہ، وہ سیدھا جو آپ تک لے کے جاتا ہے، جو زندگی کو ادھر ادھر ڈولنے سے بچاتا ہے، بے اعتدالی سے بچاتا ہے، سیدھا راستہ اللہ بتائیے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی پہچان بتائی، کیسے ڈھونڈو گے سیدھا راستہ. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ، لو قرآن پڑھو راستہ مل جائے گا، یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا لو حدیث پڑھو راستہ مل جائے گا. یہ نہیں فرمایا فلاں فلاں کتابیں پڑھو راستہ مل جائے گا. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انسانوں کو رکھا سامنے. اللہ نے ہماری زبان سے یہ دعا کروائی کہ اللہ انسانوں میں جو ایسے انسان ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں اور جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو چلائیے گا. اور اللہ ان لوگوں کے راستے میں مت چلائیے جن پہ آپ کا غصہ ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے. تو دنیا میں گویا تین قسمیں ہیں انسانوں کی ہماری سوسائٹی میں. ایک وہ ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنا سچا دین دیا، دینی اعمال دیے. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کا غضب ہے ان پر. اب یہ انعام کس پہ ہوا اس کی تشریح اللہ نے خود کر دی ہے پانچویں پارے میں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرما تم کو دوست بنانا ہو بہترین دوست یہ ہیں. فرما کسی کے ساتھ رہنا ہو بہترین رفیق یہ ہیں. فرما وحسن اولئک رفیقا اور رفاقت سے تم بنو گے. اشارہ دے رہے ہیں علم سے نہیں بنو گے، معلومات سے نہیں بنو گے، تحقیقات سے نہیں بنو گے، روایات سے نہیں بنو گے، اسنادات سے نہیں بنو گے. بخاری شریف میں یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ آپ ہزار روایتیں سنا رہے ہیں، آپ ہزار کتابوں کو کوٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ نہیں بنیں گے. بننے کا راستہ الگ ہے، صرف علم سے آدمی نہیں بنتا. تو فرمایا اے اللہ راستہ کن کا؟ ہدایت یافتہ کو نے پہلے انبیاء من النبیین. اب تو نبی ہے نہیں ہمارے سامنے، نبیوں کو کیسے ڈھونڈیں گے، رفاقت کیسے اختیار کریں گے. اس کے بعد ہے الصدیقین. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ صدیقین ہیں. صدق کو سچ کو کہتے ہیں. صدیق جو بہت زیادہ سچائی، یہ وہ سچائی نہیں ہے جو سچ جھوٹ والی سچائی نہیں ہے، یہ عمل کی سچائی، یہ ایمان کی سچائی. قرآن مجید میں ایک جگہ متقیوں کو کہا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں. تو صدیق وہ ہیں جو ایمان میں انتہائی پکے ہیں، ایمان میں عمل میں اعلیٰ درجے پہ ہوں. انہی کو عام طور پہ امت میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن کا ایمان ایک بہت ہی اونچے درجے کا ہوتا ہے اور جن کی اعمال کے اندر بہت ہی پاکیزگی ہوتی ہے، اللہ کا دھیان ہوتا ہے، جن کی زندگی بہت زیادہ ایمان کی چلتی پھرتی ایک نمونہ ہوتی ہے، یہ صدیقین ہیں. اور دوسرے ہیں شہداء، ان پہ اللہ کا انعام. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں ہی قربان کر دی اسلام کے لیے، سچائی کے لیے، یہ ہدایت پر. اور آگے والصالحین، ان پہ اللہ کا انعام ہے، نیک لوگ، ان کو معاشرے میں نیک کہا جاتا ہے، دیندار کہا جاتا ہے. دیندار کون سے؟ علماء نے لکھا کہ صالحین اس دیندار کو کہیں گے کہ فرائض بھی ان کی زندگی میں ہو، واجب احکام بھی ان کی زندگی میں ہو، مستحب چیزیں بھی ان کی زندگی میں ہو، شریعت میں جو پسندیدہ ہے وہ بھی ہو. یہ نہیں کہ خالی بارڈر بارڈر پہ چلتے، یہ بھی جائز ہے نا مول صاحب، یہ بھی جائز ہے نا، یہ بھی کر سکتے نا، بارڈر بارڈر پہ چلنے والے پھسل کے ادھر ادھر گرتے رہتے ہیں. نہیں، جو فرض پہ نہیں رکتے، واجبات بھی کرتے ہیں، مستحبات بھی کرتے ہیں، یہ ہے صالحین. ان کے ساتھ اللہ کی خاص رہنمائی رہتی ہے زندگی کی راہوں میں. تو یہ نیک لوگوں کو لے کے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ صراط الذین، یہ نیک لوگ، اپنے اطراف آدمی کو ہر وقت نیک لوگوں کو دیکھتے رہنا چاہیے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں صحیح مومن بنوں، اس کو نیکوں سے محبت ہونی چاہیے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے محلے میں نیک لوگ کون ہیں، ان سے ہماری دوستی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا وقت گزرنا چاہیے. ہمارے شہر میں نیک لوگ کون سے ہیں، صحیح علم والے، صحیح تقوی والے، ان سے لاپرواہ نہیں ہونا. ہوں گے تو اپنے گھر میں نیک، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس تو اتنی کتابیں ہیں، پڑھوں گا چلوں گا، ایسا نہیں چل پائیں گے. نیکوں سے محبت، نیکوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نیکوں کی رفاقت میں تاثیر ہوتی ہے. فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے سچے مومنوں کے ساتھ رہو. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. یہ کوئی دماغ کو لائبریری بنانا ہے اسلامیات کی معلومات معلومات، رنگ چڑھانا ہے. رنگ چڑھتا ہے انسانوں کی صحبت سے، نیکوں کی صحبت سے نیکی کا رنگ چڑھتا ہے. تو راستہ ہدایت کے لیے راستہ انسانوں کا پتہ دے رہے اللہ تعالیٰ، کتابوں کا پتہ نہیں دے رہے. کتابیں تو اللہ تعالیٰ نے چار ہی اتارے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور صحیح پہ کچھ اتارے ہیں. لیکن نبی کتنے سوالات نبی اتارے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کو دین پہ چلانے کے لیے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، صرف کتاب کافی نہیں ہوتی. اس امت میں سب سے پہلا جو گمراہ فرقہ پیدا ہوا، جس کو حضور نے فرمایا کہ ملے تو قتل کر دو، ختم کر دو، خوارج کا فرقہ. ان کی خصوصیت کیا تھی کہ بات کو قرآن میں بتاؤ بولتے تھے. اس وقت تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھی، ورنہ حدیث میں بتاؤ بولتے تھے، وہ بھی بولتے تھے. اس وقت تک چونکہ قرآن جمع ہو گیا تھا پوری طرح، تو ہر چیز میں قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ، یہ بولتے تھے. صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہ کہتے تھے یہ ان کی بات نہیں مانیں گے ہم، تم قرآن میں بتاؤ. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا قرآن، تم کو سمجھ میں آیا؟ جب صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جو، وہ کہہ رہے ہیں تو بھی وہ کہتے تھے قرآن میں بتاؤ. یہ خوارج جو نکلے تھے، حضرت علی کی فوج سے نکلے تھے، اور ایسے کٹر ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو انہوں نے واجب القتل سمجھ لیا تھا. اب بھی مسلمانوں میں فرقے عرب ملکوں میں وہاں نکل چکے ہیں، جماعت الکفارہ والہجرہ، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور وہی حدیث حدیث بولنے والے لوگ ہیں، قرآن حدیث بولنے والے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ دے دیا، انہیں قتل کر رہے ہیں. تو حضرت علی کے لشکر میں سے بھی نکلے خوارج، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، بستیوں کی بستیاں کاٹ کے پھینک دیتے، اور بہت متقی تھے، بہت نماز پڑھنے والے تھے، اور گناہ ہی نہیں کرتے تھے باقی گناہ تھے. اس لیے کہ ان کے پاس گناہ کرنے سے آدمی دوزخی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا. لیکن مسلمان عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو کاٹ کے ان کے پیٹ کے بچے کو نکال کے کاٹ دیا تھا انہوں نے، ایسے ظالم ہو گئے تھے، پھر دیکھنے میں متقی تھے. تو حضرت علی سے بحث کرنے لگے کہ قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ. تو حضرت علی نے قرآن مجید منگا کے کہا اے قرآن بول، یہ مسئلہ ہے، بول میرے قرآن، کیا کرنا ہم لوگ. تو کئی مرتبہ کہا کہ قرآن بول بول، تو وہ لوگ ہی پریشان ہو گئے کہ یہ قرآن کیسے بولے گا. تب حضرت نے کہا اللہ کے بندے، قرآن بولتا تھوڑی ہے، قرآن والا بولتا ہے، قرآن کا ماہر بولتا ہے، علماء بولتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کتاب سے کام نہیں چلے گا، کتاب والوں سے، ماہرین سے چلے گا. اس زمانے میں ساری امت میں جو فتنہ پھیلا ہوا ہے جدید تعلیم کے اثر سے، یہ جو جمہوریت آئے گی نا، ڈیموکریسی آ گئی ہے، خودرائی بہت آ گئی، ہر آدمی کی اپنی رائے، اعجاب کل ذی رائی برائی، اس نے فرمایا ہر ایک کو اپنی رائے سے محبت، اپنا خیال بہت اچھا لگتا، اور کوئی ڈگری بھی ہے ہاتھ میں، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے، اور اچھی جو کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، بڑی نوکری، تو سمجھتا ہے کہ میری رائے تو مولوی صاحب کو ماننا چاہیے، فلاں کو ماننا چاہیے، فلاں کو. مجھے یہ سمجھ میں آیا بھائی قرآن پڑھتے وقت، مجھے یہ سمجھ میں آیا حدیث شریف پڑھ کے، میرے پاس بھی بخاری شریف ہے، میں نے پڑھا، یہ دیکھو اس کے اندر لکھا ہوا. یہ گمراہی ہے. اگر ایسا ہی، اگر ماہرین کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہے وہ بک لے کے اگر مطلب نکال سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، جو چاہے نیٹ پہ مار کے ہر مسئلہ دیکھ لے سکتا ہے، تو دنیا سے پورے میڈیکل کالج ختم کر دو، پورے ڈاکٹروں کو بنانا پڑھانا بند کرو، ایک ایم ڈی اتنے پیسے دے دے کے جو ایک سیٹ حاصل کر رہے ہیں، پورے ختم کر دو، ڈاکٹری وکٹری سب ختم کر دو اور پورا علم نیٹ پہ جو ہے فٹ فٹ کر دو، بس ہر انسان بیمار ہوا نیٹ پہ مارو، دیکھ کے دوا کھا لو، کیا صحت ملے گی لوگوں کو؟ سب قبرستان جائیں گے، ڈاکٹروں سے صحت چلے گی نہ کہ ڈاکٹری کا علم اگر نیٹ پہ ڈھونڈ کے چلیں گے تو چلے گی. تو دین تو سب سے نازک چیز ہے، دین تو وہ ہے کہ اللہ رسول نے جو بتایا گہری اس کی سمجھ جس کو حاصل ہے اسی سے پوچھنا ہے، دوسرے سے نہیں پوچھنا ہے. ان کو بتایا امن تاخذون دینہ، یاد رکھو خبردار کس سے دین سیکھ رہے ہو، دیکھو وہ اہل ہے کیا، اللہ کی مرضی کو، رسول کی مرضی کو، شریعت کے قانون کو پورے سیناریو میں اس نے سمجھا ہوا ہے، اس کا دماغ اتنا بڑا ہے، اس کا علم ہے، جس سے چاہے اس سے پوچھو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت قریب ایسا ہوگا علم اٹھ جائے گا، اگر تو حضرت معاذ بن جبل تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علم کیسا اٹھ جائے گا، قرآن کیسے اٹھ جائے گا، ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تو علم تو رہے گا، سیکھنا سکھانا رہے گا، پھر علم کہاں جائے گا، کیسے اٹھے گا؟ تو نے فرمایا معاذ میں تم کو عقل مند سمجھتا تھا، علم اٹھ جائے گا علم کے ماہرین کے اٹھنے سے. یوں بخاری مسلم وہ یہ کتابیں رہیں گی، کتابوں کے حوالے دینے والے رہیں گے، ماہرین ختم ہوں گے، ماہرین سے رجوع کا ماحول ختم ہو جائے گا، ماہرین کو ڈھونڈنے کا ماحول ختم ہو جائے گا، ماہرین کی کیا ضرورت ہے لوگ کہیں گے، علماء کی کیا ضرورت ہے، اہل اللہ کی کیا ضرورت ہے، عمل ہم سیکھ لیں گے، علم ہم سیکھ لیں گے، نالج موجود ہے، ذرائع موجود ہے، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہود ہیں گمراہی کے امام بنے ہوئے تھے، یہ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں سب، یہود پڑھتے پڑھاتے تھے لیکن سب گمراہ ہوئے. فرمایا ہوگا یہ کہ لوگ علماء کے پاس جانا بند کر دیں گے. اور اللہ کا اصول کیا ہے؟ جس چیز کی طلب لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اس چیز کو پیدا کرنا بھی بند کر دیتے ہیں. جب امت ماہرین کے پاس جانا کم کر دے گی تو اللہ ناراض ہو کے ماہرین کو پیدا کرنا بند کر دے گی. مارکیٹ میں سپلائی کس کی ہوتی ہے؟ جس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. جب ڈیمانڈ ختم ہوگی تو سپلائی ختم. جب امت میں علماء کی عزت ختم ہوگی تو اللہ ماہر علماء کو پیدا کرنا بند کر دے گی. اب ایک عالم اٹھے گا تو پھر دوسرا اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اذن فرمایا اس طرح جب علماء اٹھتے چلے جائیں گے تو اب لوگ جو ہے جو دین پوری طرح نہیں جانتے ان کو اپنا بڑا بنا لیں گے. اب جس سے چاہے اس سے پوچھ رہے ہیں، چار دن جس کے ساتھ رہ کے کچھ فائدہ ہوا وہ سے ہی پوچھ رہے ہیں، جس کو چاہے اس کو دین کا مرجع بنا لیا. اتخذوا رؤوسا جهالا، جاہلوں کو اپنا صدر بنا لیں گے، جاہلوں سے پوچھنے لگیں گے. فضلوا واضلوا، جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے ان کو بھی گمراہ کریں گے. تو ہدایت کا راستہ کیا بتایا؟ ماہرین، ذکر والے، علم والے، اہل ذکر اور اہل علم. جو عمل سیکھ چکے ہوں اور جنہوں نے اپنی تربیت میں لوگوں کا عمل بنایا ہو، جو دین کو گہرائی سے سمجھ چکے ہوں. جتنا دنیا کے اندر مادہ پرستی پھیلنے والی ہے اتنا شخصیات کا انکار ہونے والا ہے. ہر ایک کہے گا کہ میری رائے، میں نہیں معلوم کر سکتا ہوں کیا. اللہ نے بتایا نہیں، صراط اللہ پتا دیا انسانوں کا. حضور نے فرمایا میری امت ایک وقت ایسا آئے گا گمراہ ہو جائے گی، بنی اسرائیل 72 فرقے ہوئے تھے 73 فرقے ہو جائے گی، ہدایت پر کون ہوں گے؟ تو وہاں بھی حضور نے کتابوں کا حوالہ نہیں دیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے شخص اشخاص کا حوالہ دیا، اشخاص کا حوالہ دیا، ماہرین کا حوالہ دیا. جو ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور صحابہ کے طریقے پہ جو رہے گا، صحابہ کو رکھا سامنے، صحابہ کی جماعت کو رکھا. اور اس کے بعد بھی وہ جو اس توارث سے دین کیا ہے، صحابہ سے لے کے اب تک مسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے. ہم کوئی بھی دین کی کسی آیت کا، کسی حدیث کا مفہوم وہی بتا سکتے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے. یعنی کہ ہر زمانے میں ایک سے بڑھ کے ایک مفکر پیدا ہو رہا ہے، بڑا ذہین انسان، جینیس پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک نئی تشریح پیش کر رہا ہے جس کا اوپر سے کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے اور ہم اس کو پکڑ رہے ہیں. نہیں، توارث یہ نبیوں کا سلسلہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اسی فہم سے سمجھ چاہیے، اس کے ماہرین کی تشریح چاہیے. یہ جو ہے نا اس زمانے ہم ان کی نہیں مانتے ان کی نہیں مانتے ان کی نہیں مانتے ان کی نہیں مانتے، بتاؤ حدیث بقایا. ارے تم سو ہر آدمی حدیث سمجھے گا، ہر آدمی شریعت کی گہرائی سمجھے گا، ہر آدمی جا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا کے بولے گا سمجھاؤ کیسے لکھ رہے ہوئے، آپ نے یہ جو دوا لکھی یہ کون سی دلیل سے لکھی، آپ نے جو آپریشن یہ لکھا یہ کون سی دلیل سے لکھا، کون سی آپ بک میں پڑھے ہیں کہ یہ ہے یہ کرانا ہے، یہ طریقہ ہے کوئی؟ ہر آدمی کیا سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی کی عقل اتنی پختہ ہے، ہر آدمی کا معیار پر کیا اتنا ہے وہ سمجھ سکے؟ کتنی نادانی کی بات ہے، نا سمجھی کی بات ہے. تو اللہ نے پہلے ہی روزانہ سبق پڑھا رہے، دیکھو ماہرین کے ساتھ چلو، تقوی کے ماہرین، شریعت پہ عمل کے ماہرین، شریعت پر علم کے ماہرین، ان کو پکڑو. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو مت جانے دیجئے جن پہ آپ کا غصہ ہوا. غصہ کس پہ ہوا؟ راستے سے بھٹکنے والے، غلط کام کرنے والے دو ٹائپ کے رہتے ہیں. ایک وہ لوگ رہتے ہیں جو بات کو جانتے ہیں کہ صحیح یہ ہے صحیح یہ ہے، مگر اپنی کسی خواہش کے غلبے کی وجہ سے صحیح کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح معلوم ہونے کی وجہ سے دل کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، کوئی برا جذبہ چھایا ہوا ہے، غلط مقصد ہے، تو جان کے بھی صحیح کو چھوڑ دیتے ہیں. زیادہ ایسا ہوتا رہتا ہے. اور جو آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت عادی ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کا علم اس کا ساتھ نہیں دیتا، وہ جانتے ہوئے بھی برائی کرتا ہے، کیونکہ عادت پڑ گئی اس کو برائی کی. تو جن کی خواہشات بگڑ جاتی ہیں، جن کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، اللہ کی یاد جن کے دل میں بستی نہیں ہے، جو کثرت ذکر کے ذریعے سے اپنے نفس کو دباتے نہیں ہیں، وہ چاہے کتنے بڑے عالم ہوں وہ اپنی خواہش کے تابع ہو کے سوچنا شروع کرتے ہیں. نفس کا تزکیہ ضروری ہے، صاحب ذکر ہونا ضروری ہے، اللہ کا دھیان والے ہونا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. جب نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے تو علم کے باوجود اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو، بہت کچھ پڑھے ہوئے کرتے ہیں. تو علماء نے تشریح کی مفسرین نے کہ وہ لوگ جو جاننے کے باوجود گناہ کرتے ہیں کسی خواہش کی وجہ سے، وہ ہیں جن پہ اللہ کا غصہ ہوا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد گناہ کرنا نہیں ہے، غلطی جان جان کے کرنا نہیں ہے، مگر وہ بیچارے تحقیق نہیں کرتے کہ اللہ چاہتے کیا. وہ کچھ لوگوں کو بس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ جو بولے رائٹ، جو بولے آپ صحیح، تحقیق کی یہ صاحب حضرت یہ صحیح بول رہے کہ نہیں بول رہے. کچھ اسلام کے جو بنیادی اصول ہے بنیادی، اس کا بھی علم نہیں رکھتے اور وہ جو بولے وہ کرتے رہتے. ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں جو زناکار ہوتے ہوئے بھی شیخ ہیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں. تو ان کو بس ہمارے بس فلاں بول رہے ہیں. تو دنیا میں کئی قومیں ایسی ہیں جو اس طرح سے گمراہ ہو رہی کہ بس کچھ لوگوں کو پکڑ لیا، وہ جو بولے رائٹ، جو بولے رائٹ. تو علماء نے اس کی مثال لکھی کہ علم رکھ کے گمراہ ہونے والوں میں یہود ہیں، ان کے عام طور پہ یہودی سب جانتے تھے، اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے تھے، کلموں کو بدل دیتے تھے، اس لیے کہ دل ان کے بگڑے ہوئے تھے، یہود ہیں. اور انہوں نے شخصیت کا انکار کر دیا تھا، جیسے اس زمانے میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہم کو جو سمجھ میں آیا کریں گے. علم بہت تھا یہودیوں میں، مگر جو ماہر متقی پرہیزگار ہے اس کی بات کو ماننا ہے، یہ اس کے پاس ان کے پاس پابندی نہیں. شخصیت کا، پرسنالٹی کا اتنا انکار کیا انہوں نے کہ نبیوں کو نبی مان کے بھی قتل کر دیتے تھے. یہ کتنی دل کی سختی. ایک طرف نبی مانتے تھے ان کو، پھر جب دیکھتے کہ ہماری مرضی کی بات نہیں کر رہے قتل کر دے. یقتلون النبیین بغیر حق. انہوں نے فرمایا اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں یہود کے راستے پہ، جو اہل اللہ علماء کے قاتل بننے کے لیے تیار رہیں گے وقت پڑنے، جب دیکھا کہ اپنی مرضی کی بات نہیں بول رہے، قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تو ایک یہود ہیں جنہوں نے شخصیت کا اس طرح انکار کر دیا کہ نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور دوسرے کون سے ہیں؟ ولبالین، گمراہ. یہ لوگ شخصیت پرستی میں ایسا مبتلا، بس پکڑ لیا شخصیت کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئے تو ایسا ہوئے کہ ان کو خدا ہی بنا دیا، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. یہ شخصیت کو اتنا حد سے زیادہ ماننا ہے. اور انہوں نے پھر اپنے رحبان کو اس طرح سے مانا، اتخذوا احبارہم و رحبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ کے مقابلے میں رب کا درجہ دے دیا تھا اپنے سینٹس کو، اپنے جو ہے مذہب کے بڑوں کو. وہ جو کہہ دیں وہ جائز، وہ جو کہہ دیں ناجائز، چاہے اللہ کی شریعت کچھ کہہ رہی. اللہ کی شریعت پہ پرکھنا نہیں علماء کو، بس موٹی موٹی چیزوں کے خلاف بول رہے تو ہی مان رہے ہیں. تو امت کا بڑا ایک طبقہ ایسا ہے. کہ شرک کراؤ شرک کرنے کے لیے تیار، بدعت کراؤ بدعت کرنے کے لیے تیار، جو بولو وہ کرنے کے لیے تیار. کیوں بھائی؟ ہمارے حضرت بول رہے ہیں، ہمارے فلاں صاحب بول رہے ہیں. تو دعا کروا رہے اللہ تعالیٰ ہر نماز میں، اے اللہ ویسے بھی مت بنائی ایسے بھی نہیں بنائی. شخصیت کا ایک دم انکار کرنے والے بھی نہیں، شخصیت کی پوجا کرنے والے بھی نہیں، ہم کو نہیں شخصیت کی سرپرستی میں چلنے والے. ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ ماہرین کو بالکل نہیں چھوڑنا. ماہرین کو جہاں چھوڑیں گے، تقوی میں جو اعلیٰ ہیں، علم دین کی سمجھ میں جو اعلیٰ ہیں، ان کو چھوڑیں گے تو برباد ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی امت. لیکن یہ نہیں کہ جس کو دیکھا پکڑ لیا اور کتاب و سنت کا علم سے بالکل کورے ہوئے ہیں، جو بولے بس وہی سنتے جا رہے ہیں، یہ بھی گمراہ ہونے والے. تو یہ اتنے ضروری سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ روز پڑھوا رہے. اب آپ کو ایک محسوس مثال میں دے کے بات ختم کرتا ہوں. ماہرین کی کتنی اہمیت ہے، میں آپ کو دنیاوی مثال دیتا ہوں. یہ جو کمیونزم ہے وجود میں آیا دنیا ہی کمانے کی نیت سے، دنیاوی کی ترقی کے واسطے. لیکن کمیونزم نے کیا کیا؟ کیپٹلسٹوں کا انکار کر دیا، سرمایہ دار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دولت پیدا کرنے کی لائن چل رہی ہے، اس میں سرمایہ دار کو انہوں نے زیرو کر دیا، بھائی سب کے حقوق برابر، سب برابر. نتیجہ ہوا کہ جن ملکوں میں کمیونزم آیا وہاں سرمایہ کی پیداوار ختم ہو گئی، دولت کی پیدائش کم ہوگی، غریب ہو گئے وہ ملک. کیوں؟ انہوں نے پرسنالٹی کو اہمیت نہیں دی، سرمایہ دار کو اہمیت نہیں دی، بالکل ہی اس کو اہمیت ختم کر دی اس کی. اور نتیجہ ہوگا سرمایہ کا زوال ہو گیا، وہ ملک ختم ہو گیا. اور دوسری طرف یہ کیپٹلزم والے ملک ہیں، انہوں نے سرمایہ دار کو بہت اہمیت دی، اس کے حقوق کا بہت تحفظ کیا، اور یہ اس لائن میں حد سے آگے بڑھ گئے. لیکن سرمایہ دار کی اہمیت دینے کی وجہ سے کیپٹلسٹ ملکوں میں دولت مندی بہت بڑھ گئی، ترقی بہت بڑھ گئی. تو یہی ہے خواص کو اہمیت دینا. خواص کو اہمیت دی جاتی ہے تو چیز پھیلتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے. خواص کا انکار کرنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن انہوں سے کیا غلطی ہو گئی؟ وہی نصارہ سے جو ہوا، نبی کو خدا بنا لیا، انہوں نے جو ہے خدا بنا لیا ہے کیپٹن کو، سرمایہ داروں کو. تو دولت پیدا تو خوب ہو رہی ہے لیکن سب تک برابر نہیں پہنچ رہی ہے. دولت کی پیدائش کے باوجود دنیا تڑپ رہی ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر ہوتا، وہ ایک دوسری برائی. لیکن جن ملکوں میں سرمایہ دار کو اہمیت دی گئی وہاں سرمایہ میں ترقی ہوئی. یہی اصول ہے ہر چیز میں. اور آج کی دنیا جو ترقی کر رہی ہے، اسپیشلسٹ جس ہر ذہن کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہاں ذہین آدمی ہے، کون سے کالج میں ذہین بچہ ہے، کون سی یونیورسٹی میں، ذہینوں کو پکڑ کے. ساری امریکہ کی ترقی کیا ہے؟ دنیا بھر کے مائنڈ کو اپنی طرف جمع کر لیا اس نے، ساری دنیا کے مائنڈز کا استعمال کر کے دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. آپ ماہرین کو نظر انداز کریں گے، ماہرین کی ضرورت نہیں ہے، سب برابر سب برابر، گئے کمیونزم کا حال ہو جائے گا. ماہرین کو اہمیت دیجیے. دین میں بھی یہی اصول ہے، جہاں اولیاء اللہ کی اہمیت ہوگی، جہاں علماء کی اہمیت ہوگی، ان کی سرپرستی میں امت چلے گی، وہاں دین خوب ترقی کرے گا. جہاں علماء سے کٹیں گے، کاٹ دیں گے لوگوں کو، علماء کے پاس جانے سے روکیں گے، اہل اللہ کے پاس جانے سے روکیں گے، زوال ہے، دین ختم ہو جائے گا، گمراہی پھیل جائے گی. کسی اسکول میں صرف پورے کے پورے پرائمری اسکول کھول دو، یونیورسٹیاں ختم کر دو، کالجز ختم کر دو، کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ جب تک آپ اسپیشلسٹ نہیں پیدا کریں گے، دین کے ماہرین سے جڑنے کا ماحول نہیں پڑیں گے، دین باقی نہیں رہے گا، گمراہی پھیل جائے گی. یہ سارے سبق ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو سچے دینداروں، پختہ اہل علم اور پختہ اہل اللہ کی اللہ محبت نصیب فرمائے، ان کو ڈھونڈنے، ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، منمانی سے اور آزادی پسندی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.